یہ ریڈیو کا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اب تو یہ موبائلوں کی مصیبت آ گئی ہے، کیا کہیں اس کو، مصیبت ہی کہیں گے کہ پوری امت جو ہے اس میں گرفتار ہے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور صحبت اور اولیاء کا اہتمام ہے اور عقل سلیم ہے تو بچ جاتا ہے، فضل ہے جس پر اللہ، خاص بات تو یہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت ہو وہی بچ جاتا ہے، ورنہ تو بہت مشکل ہے۔ بچوں کو بھی موبائل دلا دیے، بچے کچے ہوتے ہیں، وہ عارضی اور فوری مزے کو ترجیح دیتے ہیں، نا سمجھ آدمی ناپائیدار چیزوں پہ گرتا ہے اور عقل مند آدمی پائیدار چیزوں پہ گرتا ہے۔ وہ بچے چونکہ نا سمجھ ہوتے ہیں، وہ عارضی اور ناپائیدار چیزوں پر لپکتے ہیں کیونکہ وہ چمک دمک ہے اس میں، مگر انجام کو نہیں دیکھتے ہیں۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقل کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ عقل مند انجام بین ہوتا ہے، انجام پہ نظر رکھتا ہے کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، یا جو طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ پہلے اس کی فیزیبلٹی دیکھتا ہے، تب اس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ بچے چونکہ نہ سمجھ ہوتے ہیں، سمجھ کے کچے ہوتے ہیں، جیسے پودا نازک ہوتا ہے، ایک عرصہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے بعد جب وہ تناور ہو جاتا ہے، تنا مضبوط ہو جاتا ہے، ٹہنیاں مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر وہ برسا برس بغیر پانی دیے بھی چلتا رہتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں گہری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب جڑیں گہری ہو جاتی ہیں تو وہ زمین کے نچلے حصے تک پہنچ جاتی ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، پھر وہ خود ہی پانی جو ہے وہ کھینچتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اولاد کی اچھی تربیت، نیک تربیت، صحبت بزرگاں میں لے جانا ان کے دین کو راسخ کرتا ہے، اور جب ان کا دین راسخ ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود ہی قصب فیض کے قابل ہو جاتے ہیں، خود ہی ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ برا راستہ ہے اور یہ اچھا راستہ ہے، تو پھر ان کی عقل کا رخ بھی درست ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور برے کاموں سے بچتے ہیں اور اچھے کاموں کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ انجام پر نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا انجام یہ بنگلے گاڑیاں اور خادموں سے نہیں ہے، مال و دولت سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا انجام مرنے کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے یہ اس پہ منحصر ہے کہ اگر وہ اخروی زندگی ہماری اچھی ہو جاتی ہے تو وہ راستہ اچھا ہے اور وہی کامیابی ہے۔ تو دنیا کی کامیابی کو وہ فوقیت نہیں دیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ پر نظر رکھتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے راضی ہے تب تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم سینکڑوں مال و دولت کے باوجود، عیش و عشرت کے باوجود ناکام ہیں۔ تو یہ جس زمانے کی بات ہے، اس وقت تو یہ کیبل اور موبائل نہیں آئے تھے، اس وقت ریڈیو ہی فتنہ بن چکا تھا، یہ ریڈیو گھر میں۔ اب تو معلوم نہیں کہ ریڈیو میں تو صبح شام کیا ہوتا ہے، مگر یہ ٹچ موبائل جو ہے اس پہ بڑے بڑے پہلوان پھسل جاتے ہیں اور غیر اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب غیر اللہ کے اندر خدا تعالیٰ سے غفلت بھی ہے اور صریح گناہوں میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، آدمی گندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ میں خود کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور دوستوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، کہ جس نے بھی اس کو شرعی ضرورت کے تحت رکھا ہوا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس کو بہت سوچ سمجھ کر اور کم سے کم استعمال کرے, اور جس مقصد جس جائز مقصد کے لیے لیا ہے اسی میں استعمال کرے, ورنہ اس میں دلچسپی کی تو بے شمار دلچسپی کی اس کے اندر مواقع ہیں. اب اچھے دیندار ایک ہیں ہمارے جاننے والے, ان کے جو ہے وہ بچیوں کے بال انہوں نے کاٹے واٹس ایپ میں دیکھ کے, وہ نیٹ پہ دیکھ کے کیسے کاٹتے ہیں, کپڑے بنا رہے ہیں اس میں سے فیشن دیکھ رہے ہیں, کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے, کہیں پینٹنگ کا خط ہو گیا کبھی کچھ خط ہو گیا, یہ اپنے آپ اپنی یہ علامت ہے دل کی تباہی کی, دل کی تباہی کی علامت ہے اور آخرت سے غفلت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور پانچ باتیں عرض کرنے کا آج ارادہ تھا اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں ایک بات تو ہمیشہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہے کہ قرآن پاک کی تجوید کو ہم درست کر لیں. اس میں غفلت کرنا بڑا جرم ہے, بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ اس میں غفلت برت رہے ہیں بہت نقصان کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک کو بالکل صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. جن کی تجوید صحیح ہو چکی, کسی ماہر قاری نے کہہ دیا کہ آپ کی تجوید صحیح ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس کو اور اچھا پڑھنے کی فکر رکھیں, اور جس کی تجوید ہی صحیح نہیں ہے تو اس کی نمازوں کا بھی خطرہ ہے کہ نمازیں بھی معلوم نہیں ٹھیک ہو رہی کہ نہیں. بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے معانی قرآن پاک کے بالکل ہی بدل جاتے ہیں, یکسر بدل جاتے ہیں. ہمارے حضرت نے بہت سی مثالیں دیں, اس میں ایک مثال یہ بھی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین, الحمد کے اندر جو ہا ہے وہ حلق سے نکلتی ہے, حلوے والی ہا کہلاتی ہے. اگر اس کو دو چشمی ہا جو سینے سے نکلتی ہے یا لاپرواہی سے الحمد پڑھ لیا تو اس کے معنی ہلاکت کے ہیں. بڑی ہا کے معنی تو ہیں الحمدللہ, تمام تعریف میرے پروردگار کے لیے, تمام عالمین کے پروردگار کے لیے, اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر چھوٹی ہا سے پڑھ دیا سینے سے نکال دیا تو اس کے معنی ہلاکت کے ہیں. اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں. اور ٹھہرنا کہاں ہے کہاں نہیں ٹھہرنا, ایک قرآن پاک کا ایک علم یہ بھی ہے. آج کل آسانی تو ہو گئی ہے کہ اس میں نشانات لگا دیے گئے ہیں قرآن پاک میں کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا, لیکن بعض لوگوں نے وہ بھی نہیں سیکھا کہ یہ علامت ٹھہرنے کی ہے یا نہیں ٹھہرنے کی ہے, ملا کر کہیں پڑھ دیا. مثلاً حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو گوبھی پسند ہے, گوبھی ایک سبزی ہے, تو اگر یہاں درمیان میں وقف کر دیا گو کے بعد وقف کر دیا تو یوں ہو جائے گا کہ آپ کو گو بھی پسند ہے, یعنی آپ کو ناپاکی پسند ہے, تو کس قدر فرق پڑ جائے گا. اور اسی طرح زیر اور زبر کے جو صحیح مخرج ہے اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے, حروف کے مخارج کو سیکھنا بھی ضروری ہے. تو اول کام تو یہ ہر انسان وعدہ کر لیں, عہد کر لے, پکا ارادہ کر لیں کہ قرآن پاک کو صحیح کرنا ہے. ہاں, اور دوسری چیز جو ہے پانچ باتیں جو ہمارے حضرت نے فرمائی, یہ اپنی آخرت کو بنانا اور اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی دوستی کو حاصل کرنا فرض عین ہے. بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نماز روزہ کر لیتے ہیں, تھوڑی بہت تلاوت کر لیتے ہیں, یہ کافی ہے, اور ہم کو اپنی اصلاح ظاہر و باطن کی فکر نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور بڑی بھول ہے کہ اللہ والا بننا جو ہے ہر مسلمان پر فرض عین ہے, بلکہ ہر انسان پر فرض عین ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کمپلسری مضمون ہے, یہ آپشنل نہیں ہے, کہ چاہے تو بن لیے چاہے تو نہیں بنے تو کوئی بات نہیں, اللہ والا بننا فرض عین ہے, اور اس سے ناقدری کرنا, اس سے غفلت کرنا بہت بڑا خسارہ ہے اور بڑی ناشکری ہے. یہ بڑی ناشکری بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے, اس پاک ذات نے, احکم الحاکمین نے اپنی دوستی کا ہاتھ ہم ناپاکوں کی طرف بڑھایا ہوا ہے, قیامت تک ان کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے کہ آؤ ہم سے کون دوستی کرنا چاہتا ہے, ہم نے اپنا ہاتھ پہلے بڑھا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پہلے بڑھا دیا, آ جاؤ ہماری رحمت کی گود میں, لیکن ہم جو ہے دوسری طرف بھاگ رہے ہیں. مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کا ہم سوچتے نہیں ہیں, بہت کم وقت ملتا ہے ہمیں اس کے مراقبہ کرنے کا, اس کا خیال کرنے کا. تو یہ بڑی ناقدری ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی دوستی کے لیے بلائیں اور ہم منہ موڑے رہے اور اس سے غفلت کرتے ہیں. تو یہ بھول اللہ تعالیٰ ہماری مٹا دے اور ہمیں ہوشیاری کی توفیق دیں اور شکر اور قدر کی توفیق دیں, اور اللہ والا بننے کی جد و جہد ہم شروع کر دیں. تو پانچ باتیں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت کے لیے پانچ باتیں ضروری ہیں, جو آدمی ان پانچ باتوں پر عمل کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. نمبر ایک بات یہ کہ ہم پکا ارادہ کر لیں کہ ہر گناہ سے بچنا ہے, چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا, یہ نہیں دیکھنا کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے. بعض لوگ معلوم کرتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے. ایک گناہ بھی, معمولی گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک نیکی بھی چاہے وہ معمولی ہو, معمولی نیکی بھی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے. ابھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بیان میں قصہ سن رہے تھے, حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے سوال کیا کہ میرے لیے کیا لائے ہوں, تو میں نے سوچا کہ میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں لیکن توحید ہے, وہی پیش کر دیتا ہوں. تو عرض کیا کہ یا اللہ میں توحید لایا ہوں. تو کہا کہ اچھا, وہ دودھ والی رات بھول گئے کہ جس دن تم نے کہا تھا کہ دودھ پینے سے پیٹ میں درد ہو گیا, کہاں گئی تمہاری توحید؟ تو شدید خطرہ ہو گیا کہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں اس عمل پر کہ جب ایک رات بارش ہو رہی تھی, تاریکی تھی, اندھیرا تھا, اور ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ نالی میں پڑا ہوا سسک رہا تھا, سردی میں سکڑ رہا تھا, اور اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ کوئی خشک جگہ چلا جائے. تم نے اس کو اٹھا کر رحم کیا اس پر اور اس کو تم نے خشک کیا اور خشک جگہ پہ لے جا کے رکھ دیا. تو اس عمل کی برکت سے ہم تمہیں بخشتے ہیں. تو کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں اور کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں. ایک چنگاری آگ کی کہیں سے اڑ کر آ جائے تو یہ کون شخص ہے, کون عقل مند ہے جو بیٹھا رہے گا اطمینان سے کہ یہ ایک چنگاری ہی تو ہے؟ ایک چنگاری ہی پورے گھر کو, کیا بچ کے پورے محلے کو آگ لگانے کے لیے بعض اوقات کافی ہو جاتی ہے. اس لیے گناہ سے بچنا, اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حدیث پاک میں, المتقی من یتقی الشبہات. گناہ سے بچنا کمال نہیں, شبہ گناہ سے بھی بچیں. کھٹک پیدا ہو کہ کھٹک ہو جائے کہ یہ چیز گناہ تو نہیں ہے تو بس اس کو چھوڑ دو. فرمایا کہ احتیاط کا مذہب سب سے بہترین ہے. احتیاط, اس میں سراسر نفع ہی نفع ہے, نقصان کوئی نہیں. یہ بری چیز سے ہم بچ جائیں, شبہ گناہ سے بھی بچ جائیں. جس بات سے دل کھٹک جائے, الْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ ہوا ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں یہ بات اللہ کو ناپسند نہ ہو. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے, اور اس کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے صحبت صالحین کی ضرورت ہے. ورنہ ایک میکینک ہے، اس کی پتلون، اس کے کپڑے، دن بھر وہ کام کرتا رہتا ہے، کہیں موبلائز چینج کر رہا ہے، کہیں پارٹس چینج کر رہا ہے، کہیں صفائیاں کر رہا ہے، تو اس کے کپڑے کتنے میلے کو چلے اور کالے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے کپڑوں پہ اگر سیاہی گرا دو تو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہمارے باطن، اپنے باطن کو ہم ایسا سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہمارا باطن ایسا میلا کچھ ایسا سیاہ ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ جن کے باطن صاف ستھرے ہو چکے ہیں، روشن ہو چکے ہیں، ان کے پاس اٹھے بیٹھے۔ تو جب ایک مکینک لڑکا کہیں صاف ستھرے ماحول میں جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے میلے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت کے اہتمام سے، کیونکہ ان کے دل غیر اللہ سے پاک ہو چکے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی ذکر اور ان کی یاد سے اور شبہ گناہ سے بھی بچنے سے بالکل روشن اور منور ہو چکے ہیں، ان کے پاس ہم اٹھنے بیٹھنے کا زیادہ اہتمام کریں تو انشاءاللہ اپنے باطن کی خرابیاں، اپنے ظاہر کی خرابیاں ہم کو اپنے اوپر کھل جائیں گی، اور جب کھل جائیں گی تو انسان کو اس کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ محاسبہ تو کریں لیکن صحبت اولیاء کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ نے مقرر یہی راستہ کیا ہوا ہے۔ جو اللہ کا مقرر کردہ راستہ ہے اسی میں خیر ہے انشاءاللہ، اور اس میں برکت بھی ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے البرکت مع اکابر، کہ برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے، اور ایک حدیث میں الخیر مع اکابرکم، کہ تمہارے اکابر کے ساتھ خیر ہے، اکابر کا راستہ خیر ہے، برکت ہے۔ تو صحبت اولیاء کا اہتمام اصل میں انہی پانچ باتوں میں مضمر ہے، لیکن ہم نے یہ مشاہدہ کیا اور تاریخ بھی اس بات سے بھری پڑی ہے کہ صحبت اولیاء وہ عمل ہے جس سے ان باقی باتوں پر عمل کی خود بخود توفیق ہونے لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس راستے پہ۔ کونوا مع الصادقین، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس ہم اٹھے بیٹھیں، زیادہ بیٹھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں ہم، کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا، وہاں رہنا، یہ دنیا اپنی آخرت بنانے کے لیے رکھیں، اور عیش و عشرت اور مزے اور تفریحات اور رنگینیاں تھوڑا سا صبر کر لیں، آخرت کے لیے رکھیں۔ بھرپور رنگینیاں مسلمان صالح کے لیے منتظر ہیں، جنت مشتاق ہے اپنے جنتیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے ہر سال کہ یا اللہ میرے زبرجد کے خزانے، موتیوں کے خزانے، اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں، اور میرے باغات اور میرے پھل اور طرح طرح کی نعمتیں، یہ سب کے سب ابل رہے ہیں، ان کو استعمال کرنے والے بھیجیے جلدی سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اس سے کہ تیرے لیے مقرر کر دی گئے ہیں نیک صالح مومنین اور مومنات، یہ ایک طویل حدیث ہے۔ تو جنت مشتاق ہے، رنگینیاں ہماری مشتاق ہیں، منتظر ہیں، عیش و عشرت کے جو ہے خزانے ہمارے منتظر ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح ہماری زندگی گزرے گی، مرنے کے بعد شریعت ختم ہو جائے گی، کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا میں تو سینکڑوں خواہشات ایسی ہیں جو پوری نہیں کر پاتا آدمی، کتنا زور لگا لے، مالدار بھی زور لگا لیتا ہے لیکن وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا۔ لیکن جنت آخرت ایسی زمین ہے، آخرت ایسا زمان ہے کہ وہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ حکیم الامت نے اس کو بڑے مزیدار جملہ فرمایا ہے، فرمایا کہ جنت کیا ہوگی، چھوٹی سی خدائی ہوگی، خدائی ہوگی، جیسے خدا تعالیٰ کے انہی کی جو ہے یہ صفت ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، انسان تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا اختیار دے دیں گے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا۔ تو پھر تھوڑا سا صبر ہم کر لیں، خدا تعالیٰ کو ہم راضی کر لیں اور گناہوں سے یہاں بچ جائیں، اور خدا کی قسم، خدا کی قسم، گناہ کے راستے میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اور اکثر مضمون یہاں نگاہ کی حفاظت کا بیان ہوتا ہے، بلا شبہ یہ سرتاج ہے تمام گناہوں سے بچنے کی میں سب سے بہترین اور بڑی اور افضل چیز ہے. لیکن یاد رکھیں کہ گناہوں کی ایک طویل فہرست ہے, کیونکہ ہم بگڑتے بگڑتے کہاں پہنچ چکے ہیں, تو مشکل تو پیش آئے گی. لیکن اگر ہم ارادہ کر لیں کہ ایک ایک گناہ چھوڑنا ہے, ہر گناہ چھوڑنا ہے اور اس کی فکر اور کوشش کرنی ہے, تو انشاءاللہ تعالی گناہ چھٹتے جائیں گے تو ہماری زندگیوں میں چین اور سکون اور راحت گھر کرتی جائے گی, ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے اور ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی. یہاں تک کہ جب انسان تمام گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں پر توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی جنت بن جائے گی بلکہ اس کو جنت سے بڑھ کر مزہ آئے گا. یہ یقینی بات ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خالق جنت دل میں آ جائے گا تو جنت تو مخلوق ہے, خالق خالق ہے اور جنت مخلوق ہے, تو جس کے دل میں خالق آ جائے گا وہ جنت سے بڑھ کر مزہ کیوں نہیں پائے گا. وہ شاہے دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہے شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پا کے کیویا کی. تو گناہوں کو چھوڑنا ہے تو نگاہ کی حفاظت بھی کرنی ہے, لیکن کانوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے, برے اخلاق سے بھی حفاظت کرنی ہے اور اچھے اخلاق کو اپنانا ہے. تو اس کی ایک فہرست ہے. تو آنے سے اور اولیاء اللہ کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اور کتابوں کا مطالعہ بھی کریں, بزرگوں کے مواعظ کا مطالعہ, اس سے معلوم ہوگا کہ گناہ کون کون سے ہیں اور اس کو پھر چھوڑنے کی توفیق ہو جائے گی. تو یہ پکا ارادہ ہم کر لیں کہ آج سے ہم ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات اسباب گناہ, کیونکہ جب اسباب گناہ کے انسان قریب رہتا ہے تو پھر وہ اس میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے, بہت بہت مشکل سے انسان پھر بچ پاتا ہے. اور حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ جب کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. تو اس وقت ایسا ہی معاملہ ہے کہ بچے بچے کے ہاتھ میں یہ ٹچ موبائل ہیں. موبائل خود ایک فتنہ ہے. کتنے بچے چھوٹے بچوں کو ماں باپ نے سادہ ہی موبائل دلائے جب یہ ٹچ موبائل نہیں آیا تھا, اس سے ہی وہ برباد ہو گئے. یہ میموری کارڈوں نے برباد کر دیا, گانے سن رہے ہیں اور گندگیاں دیکھ رہے ہیں اس میں. پھر یہ ٹچ موبائل نے تو پھر اور بھی زیادہ بچوں کو چوریاں بھی سکھا دی, ڈاکے ڈالنا بھی سکھا دی ہے, زناکاری بدکاری جا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اور جو لوگ صحیح گناہوں سے بچتے ہیں, میں نے بتا دیا کہ اس میں کس قدر مشغولیات ہیں, دلچسپیاں ہیں, بظاہر وہ مباح ہیں, جائز ہیں, لیکن اس کے استعمال سے, کثرت استعمال سے وہ بھی گناہ, کیونکہ حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ مباح کی سرحدیں بھی گناہ سے ملی ہوئی ہیں. حد سے زیادہ استعمال نے گناہوں میں مبتلا کر دیا. یہی کیا کم ہے کہ خدا تعالیٰ سے غفلت اور دوری انسان کو ہو گئی, کہ ان چیزوں میں لگ کر اللہ کو بھول گیا. اگر ان چیزوں کے بجائے خدا تعالیٰ کو یاد کر لیتے تو ہماری ٹھیک ٹھاک پراپرٹی آخرت میں بن جاتی, لیکن ہم اس پراپرٹی سے محروم ہوئے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں. تو اسباب گناہ سے دوری, ایسا ماحول جہاں بے پردہ عورتیں ہوں وہاں سے کس طرح بچنا ہے, اپنے شیخ مربی سے مشورہ کریں, اور غلطی کر بیٹھیں تو اس کا علاج پوچھیں اور اس علاج پر صدق دل سے عمل کریں. اسی طرح اگر کسی ضرورت سے موبائل رکھا ہوا ہے ٹچ والا تو اس کی تدبیر پوچھیں. میرے مرشد فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا ایک سانپ ہے, دنیا ایک سانپ ہے اور تقویٰ اس کا منتر ہے. تو جس نے تقویٰ اختیار کر لیا, رسوخ اختیار کر لیا, اس کے لیے پھر سانپ وہ سانپ جو ہے وہ مضر نہیں ہوتا, کیونکہ تقویٰ ایسا منتر ہے کہ سانپ کی منہ میں جو زہر کی تھیلی ہے وہ نکال دی جاتی ہے, پھر وہ کاٹتا نہیں ہے. تو اپنے دل سے ہم دنیا کی محبت کا زہر, حسینوں کا محبت کا زہر, شکلوں کی محبت کا زہر, نظر بازی کا زہر, اور مال کی محبت کا زہر اور پراپرٹی کی محبت کا زہر، یہ تمام غیر اللہ کا زہر پہلے کسی اللہ والے سے نکال لوں، پھر دنیا مضر نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی نے شدید ضرورت سے اس کو رکھا ہوا ہے تو اس کی تدبیر پوچھے کہ ہم اس کے فتنے سے کیسے بچیں۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو گناہ چھوڑنا اور دوسرا اسباب گناہ سے دوری اختیار کرنا، اور تیسرا کام یہ ہے جس میں اس کام میں بھی اکثر لوگوں کو غفلت ہے، وہ ہے سنتوں کا اہتمام۔ جیسے تیسے چاہا کھا لیا، جیسے چاہا پڑھ کے لیٹ گئے، کبھی کبھی دعا پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، گفتگو میں بھی سنت کا خیال نہیں، اٹھنے بیٹھنے میں سنت کا خیال نہیں، کھانے پینے میں سنت کا خیال نہیں، تو یہ زندگی جانورانہ زندگی ہے۔ ہم اپنے ہر ہر عمل کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کتاب ہے چھوٹی سی، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے شیخ کے کہ کیا بلاغت ہے اشعار میں حضرت کی، یہ فرمایا زیر قدم ہو، یہ عالم کا خزینہ کمانے کے لیے تو اللہ نے ہمیں نہیں پیدا کیا، کہ عالم کا خزینہ ہمارے سروں میں آ جائے، ہمارے دلوں میں آ جائے، ہمارے کندھوں پہ اس کا بار آ جائے، نہیں۔ فرمایا کہ ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، یعنی انسان کے دل میں نہ ہو، قدموں میں ہو دنیا، دل میں نہ ہو۔ کیا شعر فرمایا ہے، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ اور گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ایک طوفان تو زمانے کا ہے کہ مسلمان پٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں اور مارے کھا رہے ہیں اور مذاق بنایا جا رہا ہے مسلمان کا۔ خدا کی قسم اسی مسلمان کا مذاق بنایا جاتا ہے جو پوری طریقے سے دین پر نہیں چلتا، جو پورے طریقے سے دین پر چلتا ہے مضبوطی کے ساتھ، اللہ کے یقین کے ساتھ، خدا کی قسم کافر کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا سر جھکا دیتے ہیں اس کے سامنے، کافر کو مجبور کر دیتے ہیں اس کی عزت کرنے پہ۔ کمزوری تو ہم میں ہے، ہم جو ہے پکا ارادہ نہیں ہے، دل میں شرمندہ رہتے ہیں، داڑھی رکھ لی تو شرمندہ رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ہمیں کیا سمجھ رہا ہے۔ ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک ہم سے خوش ہے تو سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ تو جیسے ابھی صحابی کا واقعہ ابھی ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک صحابی جو ہے وہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ پیالی کو یہ برتن کو نہ چاٹیں کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کو سمجھیں گے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ کیا میں اپنے نبی کی سنت کو ان احمقوں کی خاطر چھوڑ دوں، ان جانوروں کی خاطر میں چھوڑ دوں؟ تو اپنے نبی کی سنت کو ہم اپنائیں، کیسا بھی ماحول ہو، کیسا بھی ماحول ہو، ہم ماحول کے بندے نہ بنیں، ماحول کے غلام نہ بنیں، ہے نا۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ کے محفل دیکھ لیتے ہیں، جہاں جائیں ہم اللہ ہی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اور ومن نہیں صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کا رنگ میں رنگ جاؤ، کہ اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا ہو۔ ان جانوروں اور کافروں کی تقلید، پینٹ شرٹ چڑھانا، ان کے جیسے انگریزی بال رکھنا، اس میں ہم اپنے آپ کو کیا سوچتے ہیں، کیا تصور کرتے ہیں کہ ہم کیا بن گئے ہیں؟ کپڑوں سے انسان کی عزت نہیں ہے، انسان کی عزت تو تقویٰ سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہماری نظروں کا فطور ہے، قصور ہے، ہمارے ٹیڑے دلوں کا قصور ہے کہ ہم پینٹ شرٹ کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو اچھی شکل سمجھتے ہیں، داڑھی منڈی بھی ہو تو ہمیں چمکتی دمکتی خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی تباہی کی علامت ہے۔ کامیاب تو وہی آدمی ہے، اچھا رنگ تو اسی کا ہے جو اللہ اور رسول کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں۔ تو سنتوں کی اتباع کی ہم پوری پوری جد و جہد کریں, یہ اس کو معمولی نہ لیں, بہت اہمیت کے ساتھ. مثلا کوئی مہلک بیماری ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر اس کا علاج مقرر کرتا ہے کہ ہر دو گھنٹے کے بعد, ٹھیک دو گھنٹے کے بعد یہ دوا دینی ہے یا چھ گھنٹے کے بعد یہ دوا دینی ہے, پھر دو گھنٹے بعد یہ ایک کورس بتاتا ہے وہ, تو مہلک بیماری ہوتی ہے کس اہمیت کے ساتھ اس کا ہم علاج کرتے ہیں, اسی اہمیت کے ساتھ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور ہر مسلمان کو توفیق دے کہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں. تین باتیں ہو گئیں, اور چوتھی بات یہ, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو طوفان ہے اجتماعی کہ مسلمان پٹ رہے ہیں دلیل ہو رہے ہیں, ایک طوفان انفرادی بھی ہے جس طرح ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک اجتماعی قیامت آنے والی ہے اور ایک انفرادی قیامت ہوتی ہے کہ جب بندے کی آنکھ بند ہو جاتی ہے قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی انفرادی قیامت تو آ گئی, اب اس کو کچھ خبر نہیں قیامت کب آئے گی, دجال کا فتنہ حالات, وہ گیا اس دنیا سے گیا, تو یہ اس کی انفرادی قیامت ہے. اسی طرح سے یہ انفرادی جو ہے وہ طوفان اپنی زندگی میں ہماری جو یہ طوفان ہے, تو گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. یہ جو تھپیڑے طوفان کے آ رہے ہیں, مصیبتیں, ہلاکتیں, مہلک بیماریاں, پریشانیاں, طرح طرح کی تکالیف, طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں اور عذاب, اس طوفان سے مومن کا سفینہ نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, اور گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. ماحول کی پرواہ نہیں کریں گے, اللہ اور رسول کو اپنی نظر میں اور دل میں بسائیں گے کہ ہم اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہی چلیں گے, چاہے ہم پر کوئی ہنسے, چاہے ہم کو کوئی دیوانہ سمجھے, چاہے ہم کو کوئی پاگل سمجھے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک تعلق والے تھے تو وہ ان کو وہ نعرے مارتے رہتے تھے, حکیم امیر حسین صاحب ہے نا رحمت اللہ علیہ, ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی تھے, بہت ہی اللہ والے مجذوب قسم کے آدمی تھے. تو مری کی پہاڑیوں میں حضرت کا کوئی دینی سفر ہو رہا تھا تو ان کی عادت تھی کہ یارب یارب کے نعرے لگاتے تھے, بیانات میں آج بھی ان کی آواز ریکارڈ ہوئی بھی ہے کسی بیان میں, ہو یارب 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 ایسے نعرے لگاتے تھے. تو گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑی پہاڑیوں پہ چڑھ رہی تھی اور ہزاروں فٹ کھائی ایک طرف کو تھی اور پتلی سی روٹیاں ہوتی تھیں پہلے زمانے میں, اب تو ذرا صاف ستھری ہو گئی ہیں. تو وہ جہاں ان کو جذب آیا ایک دم وجد آیا, فوراً وہ نعرہ لگا دیتے یارب 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 یارب. اب گاڑی موڑ رہی ہے اور ہزاروں فٹ کی کھائی ہے تو ہمارے حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں, اگر آپ کے نعروں سے ڈرائیور کا ہاتھ بیک گیا تو پوری گاڑی جو ہے ہم سب سینکڑوں ہزاروں فٹ کی کھائی میں پڑے ہوں گے, آپ تو مجھے آدھے پاگل معلوم ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے ساتھ رہتا ہوں کیا ابھی تک آدھا ہی پاگل ہوا ہوں, پورا پاگل کب ہوگا. ایسی باتیں ان کی پیاری پیاری اور واقعی حقیقت ہے. انہیں کی ایک بات اور یاد آئی, فرمایا کہ کسی شخص نے پوچھا کہ سارا زمانہ سارا ماحول ایسا ہے, ہر کوئی گناہ کی طرف چلا جا رہا ہے, زمانہ کس طرف چلا جا رہا ہے, آپ کیسی بات کرتے ہیں, اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونک سکتا ہے. تو ایسا مجذوبانہ ایسا پیارا جواب دیا الہامی, فرمایا کہ اکیلا چنا بھاڑ تو نہیں جھونک سکتا, خود تو پھوٹ سکتا ہے. قیامت کے دن ہم سے ہمارا سوال ہوگا. تو اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں ہم عقل پکڑیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے عقل سلیم عطا فرمائے, بچہ ہو, جوان ہو, ادھیڑ عمر ہو, بوڑھا ہو, سب کو ضرورت ہے اور فرض عین ہے اللہ کو راضی کرنا, فرض عین ہے. اور یہ انعامات جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں ہمارے اوپر, ورنہ تو اگر اللہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے, قدرت ہے پوری ہمارے اوپر کہ ہم پر جو چاہے قانون لاگو کریں, کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہمارے مالک اور خالق ہیں. جو مالک اور خالق ہوتا ہے اس کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ اپنے غلام پر وہ احکامات جاری کرے. تو اگر وہ انعامات کا وعدہ نہ بھی کرتے ہیں تو بھی ہم مجبور تھے شریعت پر چلنے پہ, لیکن ان کی کتنی کرم اور مہربانی ہے کہ ہمیں بڑے بڑے انعامات ہمارے اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھے ہیں, اور ایک انعام تو جنت کا دنیا ہی میں وہ دے دیتے ہیں. اللہ نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے اعلان فرما دیا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ہم سے ڈر کے رہے گا اسے دو جنتیں دیں گے، یعنی ایک جنت اس کی دنیا ہی میں اس کو مل جائے گی، پرسکون رہے گا، راحت سے رہے گا، خوش رہے گا، غم ہوں گے لیکن ارد گرد ہوں گے، دل میں داخل نہیں ہوں گے، تسلیم و رضا سے رہے گا، سکون سے راحت سے رہے گا۔ تو تین باتیں تو یہ ہو گئیں، ایک بات تو یہ کہ ہم ہر گناہ سے بچنے کی پوری پوری جد و جہد کریں، اور غلطی خطا تو ہم سے ہوتی ہی رہتی ہے، تو خوب استغفار و توبہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں دن میں کم از کم 70 بار استغفار کرتا ہوں، تو یہ ہم بھی استغفار اور توبہ کو معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی جو خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں وہ معاف ہوتی رہیں گی، پاک و صاف ہوتے رہیں گے، اور خود بھی گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، دوسرا کے اسباب گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ گھروں کے اندر ایسے رسائل، اخبارات اور ڈائجسٹ اور ایسی چیزیں جن پہ گندی تصویریں بنی ہیں اس سے بالکل مکمل اجتناب کریں گے، یا تو ان کو گھر میں ہی نہ لائیں گے، اور جو چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں گھر میں لانے والی، کھانے پینے کی یا استعمال کی اشیاء، اس پہ ایسی تصویریں ہیں تو ہم اس کو بھی مارکر ایک لے لیا کریں گے پابندی سے، جہاں کل کی یہ راشن آیا اس کے ساتھ ایک مارکر بھی لے آؤ، کیا مسئلہ ہے، تو 20-25 روپے کا، 30-35 روپے کا مارکر ہے، ہزاروں کا سامان گھر میں لاتے ہیں ایک یہ بھی کام کر لیں، تو جیسے ہی سامان گھر میں لائیں مصیبت اس کے جو ہے میں یہی کہوں گا کہ منہ کالا کر دیا کریں، گندی تصویروں کو منہ کالا کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے بھی ہمارے گھر میں ٹھہرے رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو رحمتوں کو ہم استقبال کریں بجائے اس کے کہ رحمتوں کو ہم واپس بھیج دیں، رد کریں ان کا۔ تو اس طرح سے اسباب گناہ سے بھی ہم نے دور رہنا ہے۔ اور چوتھا کام، اس میں بھی ہم میں سے اکثر کی غفلت ہو جاتی ہے، ذکر اللہ کی پابندی، ذکر اللہ کا دوام، جو ذکر بتایا جاتا ہے یہ صرف مرید ہونے پر نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو اجازت عام میرے شیخ نے عطا فرمائی تھی کہ ہر شخص یہ 4 تسبیحات کر لیا کرے، سب کو بتا دیا کرو، اجازت دے دیا کرو۔ تو یہ 4 تسبیحات جو ہمارے معمولات یومیہ میں ہیں اس کا اہتمام، اور تھوڑی سی تلاوت قرآن پاک کی اچھے طریقے سے، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اور اس استحضار کے ساتھ کہ ہم جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، پھر دیکھو کہ تلاوت کا کیا مزہ آتا ہے، تلاوت میں کیا حلاوت ملتی ہے، کیا کیا عظیم الشان دولت ہے کلام الہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس کو نماز میں پڑھنا تو سبحان اللہ کیا کہنا ہے۔ بس یہ چوتھی بات یہی ہے کہ ذکر اللہ کا اہتمام، پابندی سے اس کا التزام۔ فرماتے ہیں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، اور ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، پابندی کے ساتھ ذکر کرنا، چاہے دل لگے یا نہ لگے، کتنی بھی مشغولیت ہو، انسان سب سے اہم کام کو کرنا چاہتا ہے کہ بھائی مشغولیت تو ہے لیکن یہ کام تو ضروری ہے، تو ذکر کو ضروری سمجھیں کہ اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے یہاں کوئی مہمان آئے تو بزرگ اپنے معمول کے مطابق ذکر کرنے لگے، مسجد میں نماز پڑھنے گئے ذکر کرنے لگے، تو مہمان جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا، تو بہت دیر کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ آپ کہاں تھے، کہا یہاں تو بھوک لگ رہی ہے، کہا کہ میں اپنے روح کو ناشتہ کرا رہا تھا، روح کو ناشتہ، ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے۔ اور فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے، ذکر ذاکر کو مذکور یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے، پہنچا ہی دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تم کنواں کھودتے ہو تو مٹی کھودنا شروع کرتے ہو، پہلے خشک مٹی آتی ہے، دیر تک خشک مٹی آتی رہتی ہے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس میں کھودتے رہنے سے، پابندی کرنے سے اس میں نمی آنے شروع ہو جاتی ہے، تو سالک خوش ہو جاتا ہے کہ اب پانی قریب ہے، پھر اس کے بعد وہ اور کھودتا رہتا ہے کھودتا رہتا ہے تو کیچڑ ملا ہوا پانی آ جاتا ہے، پانی میں کیچڑ ملی ہوتی ہے، تو جو تجربہ کار ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابھی اور کھودو، صاف پانی بھی ضرور ہے، یہ علامت ہے کہ جڑ ملے پانی کی علامت ہے کہ یہ اب نیچے صاف پانی آنے والا ہے، تو اور کھودو، اور اس کو کھودتا ہے یہاں تک کہ صاف پانی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ذکر اللہ کا اہتمام ذاکر کو مذکور تک پہنچائی دیتا ہے۔ تو ذکر کسی حالت میں چھوڑیں، فرمایا کہ ذکر کرنا اگر روح صفا کا، ہمارے جسم کا جو وجود ہے وہ روح سے قائم ہے، یاد رکھیے، روح نکل جائے گی جسم کسی قابل نہیں رہے گا، لاش بن جائے گی، پھر اس کو دفنا دیتے ہیں، پھول جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے، اس کو فوراً جو ہے وہ دفنانے کی فکر کرتے ہیں، اور ممتاز بیٹھا ہے اس جب تک اس کی روح ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ممتاز ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لاش ہے۔ کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوا کہ روح نکل گئی، اصل چیز چلی گئی۔ تو روح کو ناغا نہ کریں، فاقہ نہ کرائیں، روح کو روزانہ ہماری یہ ذکر اللہ جو ہے وہ روح کی غذا ہے، تو اس روح کو غذا دیتے رہیں ذکر اللہ کی، تھوڑی سی تلاوت بھی کر لیں، چار تسبیحات کر لیں، اور مناجات مقبول تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مناجات مقبول میں جو کمی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اس کا تعلق بہت کمزور ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی مجبوری ہو جاتی ہے تو ایک صفحہ ہی پڑھ لیں، دو صفحہ پڑھ لیں، اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ پڑھ لیں تو میں نے کہہ دیا، دعا پڑھنے کی چیز نہیں، کرنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز ہے، تو احتیاج کے انداز میں خدا تعالیٰ سے محتاجی دکھا کر، عاجزی دکھا کر ان دعاؤں کا اہتمام کریں، تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھتے رہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جو بھی ذکر اس معمولات کے معمولات یومیہ میں لکھا ہے اس کا پورا پورا اہتمام کریں، مقدار چاہے کم ہو جائے، اگرچہ یہ تو بہت ہلکے سے وظائف ہیں، لوگ تو ہزار ہزار کے وظیفے آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو اتنے ہلکے ہلکے وظائف ہیں کہ ایک تسبیح کلمہ شریف کی ہے، ایک تسبیح اسم ذات کی ہے، ایک تسبیح استغفار کی ہے، وہ بھی مختصر والا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کتنی دیر لگ گئے، اس میں بھی اگر ہم یہ کوتاہی کریں تو پھر بہت بہت ہی ناقدری کی بات ہے۔ تو درود شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا بڑا حق ہے ہر مسلمان کے، آپ ہی کے صدقے میں ہمارے دلوں میں ایمان ہے، تو کتنا بڑا حق ہے، تو درود شریف کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام، اور بچوں کو بھی ہم شفقت اور نرمی سے ان کی سمجھ کے مطابق، ان کے عمر کے مطابق آہستہ آہستہ پیار اور شفقت اور محبت کے ساتھ بچوں کو بھی ہم اس کا اہتمام کریں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، بچیاں ہیں تو ان کو سر ڈھانکنے کی تلقین کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، اور لڑکے ہیں تو ان کو ٹوپی کا اہتمام کرائیں، اور یہ نہیں کہ شہر کے پاس جا رہے ہیں یا مسجد میں جا رہے ہیں تو بھائی وہاں کے لیے ٹوپی ہے پہن لی، نہیں، یہ ٹوپی تو بھائی اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہونا چاہیے جو کام بھی ہو، تو ٹوپی پہننا جو ہے صالحین کی علامت ہے، تو ہم اپنے بچوں کو بدماش کیوں بنانا چاہتے ہیں، ہر وقت ٹوپی پہنے پہننے کا اہتمام کریں، اور ٹخنے کھلے رکھنے کا شروع ہی سے، بچپن ہی سے ان کے کپڑے ہی چھوٹے بنائیں تاکہ ان کو اس کی زحمت ہی نہ ہو کہ پھسل کے کپڑے نیچے چلے جاتے ہیں یا لمبے ہیں، اس کو ٹونگنا، یہ ٹونگنا اونا جو ہے نا یہ ٹانگنا ہے، دین میں جو ہے یہ ٹونگنے ٹانگنے والی بات نہیں ہے، تو بچوں کو شروع ہی سے ان کے کپڑے خود ہی چھوٹے بنائیں تاکہ ان کو اس کا مسئلہ ہی نہ بنے کہ ہمارے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، تو بچوں کو بھی شفقت کے ساتھ دین کی دینی تربیت دیتے رہیں۔ باقی جب ماں باپ بچے کو دین کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ دین ہی پر رہے گا، درمیان میں اگر وہ بھٹک بھٹک بھٹکا بھی گیا کسی وجہ سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پٹری پر لے آتے ہیں۔ تو یہ چاروں باتوں کا اہتمام، اور پانچواں جو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ صحبت اولیاء کا اہتمام، یہ پانچ باتیں اللہ والا بننے کے لیے انتہائی ضروری بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم اللہ والے بن بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اعلان ہے کہ ہمارے حضرت قطب زما عارف اللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ وسلم علینا کا آج رات کو عشاء کے بعد بیان ہے، اردو میں حضرت بیان فرمائیں گے جامع حکیم الامت کے انڈر گراؤنڈ سے، یہ بیان نشر ہوتا ہے براہ راست پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، 20-25 ممالک میں حضرت کا یہ بیان سنا جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہاں پاکستان میں بھی براہ راست بھی نیٹ سے سن سکتے ہیں حضرت کی ویب سائٹ پہ، اور آ کر سنیں تو زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور جمع ہو کر سنیں جیسا کہ ہمارے حضرت نے بتایا ہے کہ صالحین کا نور ہوتا ہے ہر دل میں، ہر مسلمان کے دل میں کلمے کا نور ہے، تو جس طرح بل ہوتے ہیں 15-15-20-20 واٹ کے لگے ہوئے ہیں، ایک بل جلاؤ تو کم روشنی، دوسرا جلاؤ تو اور تیز روشنی، تیسرا جلاؤ تو اور تیز روشنی، جتنے زیادہ بل ہو جاتے ہیں روشنی بڑھ جاتی ہے، اسی طرح جتنے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ان کا نور بڑھ جاتا ہے، تو آ کر جمع ہو کر سنیں گے تو انشاءاللہ اس میں زیادہ فائدہ ہے، اور جو کسی کی مجبوری ہو تو بھائی ٹھیک ہے وہ گھر سے سن لیں، اور یہاں ہمارے حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کے یہاں مسجد اختر میں بھی یہ بیان براہ راست سنایا جاتا ہے، اور تربیت مرکز تربیت خواتین یہ یہاں قریب میں یہ ہے، خواتین وہاں پردے سے جمع ہو کر سن سکتی ہیں، اسی طرح یہاں احتر کے یہاں حجرت الطالبین میں بھی احتر یہاں موجود رہے گا، اور یہاں پر بھی احباب آ کر سن سکتے ہیں اور خواتین ہمارے گھر پر سن سکتی ہیں، تو یہ ہو گیا، اور کیا بات تھی، اور ایک بات یہ کہ خواتین کا طریقہ نماز، یہ ہمارے گھر پہ بھی کتابیں پہنچ گئی ہیں، میرے پاس بھی ہیں یہاں حضرت طالبین میں، اپنی خواتین اپنا بھی اپنی نماز کو بھی سنت کے مطابق بنائیں، اور خواتین کے طریقہ نماز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو اس کتاب کے مطابق جو حضرت مفتی عبد الرؤف سکوی صاحب دعوت برکاتہم کی لکھی ہوئی بالکل مستند کتاب ہے، اس سے اپنی کتابوں کو اپنی نمازوں کو خواتین بھی درست کر سکتی ہیں، تو کتاب ہمارے یہاں مفت میں ہے یہاں پر بھی گھر پر بھی، اور دوسری کتاب موت کے وقت کی بدعات یہ بھی حضرت ہی کی لکھی ہوئی ہے، تو اس کو بھی مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے یہاں رسم و رواج کس قسم کے ہیں، اس سے اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے، مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی اور میرے سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو جلد فرما لیجئے، اے اللہ 100% گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ 100% گناہوں کو شبہ گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دیجئے، اے اللہ تصفیہ کامل فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور معرفت سے سیراب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے، بغیر آپ کے جلد کے کام نہیں چلے گا، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، یا اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، یا اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا سب کو عطا فرما دے، سب مسلمانوں کو عطا فرما دے، کسی کو محروم نہ فرما، دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال وابرکت خوزی عطا فرما، اے اللہ تنگی کو فراخی سے بدل دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے، غموں کو خوشی سے بدل دے، بیماریوں کو صحت سے بدل دے، سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیر عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما، میرے مرشد قطب زماں عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کو خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ میرے پیارے شیخ کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دے، یا اللہ انتہائی خوش فرما دے، جہاں خوشی کی انتہا ہے اے اللہ وہاں تب خوش فرما دے، اے اللہ ہمیں ان کے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما، اور ہمارے جملہ مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامراد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔ ہمارا انشاءاللہ سفر بھی بدھ کی رات کو یہاں سے ہم جائیں گے، رحیم یار خان کوٹ ادو اور جلال پور اور مظفر گڑھ، ہے نا، یہ تو آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش بھی ہے تمام حاضرین و حاضرات سے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو بہترین نافع بنا دے، انفع بنا دے اللہ تعالیٰ، اور میری ذات میں بھی، میرے گھر والوں میں بھی، اور تمام مسلمانوں میں، ہمارے دوستوں کے گھر والوں میں، پورے پورے دین کے آ جانے کا ذریعہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ تعالیٰ قبول کرے۔